السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إرشاد باري تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ودوسري آيات من إرشاد باري تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إلى آخر الآية. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے: یا غلام انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده تجاہک، الى آخر الحدیث رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. آج کے خطبے کا موضوع ہے شان رمضان. رمضان کی کیا شان ہے؟ رمضان کی شان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہماری زندگی میں رمضان آیا ہے، ہمارے دلوں میں اس عظیم مہینے کی کیا شان ہے؟ رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ سلف صالحین اس عظیم مہینے میں کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کی شان دو لفظوں میں دین اسلام کی شان ہے. جو دین اسلام سے صحیح طریقے سے واقف ہے وہ بھی رمضان کی شان سے صحیح واقف ہے. اور جو دین اسلام کو نہیں جانتا وہ رمضان کی شان کو بھی نہیں جانتا. بعض لوگوں کی نزدیک رمضان کی شان، رمضان کی قدر و قیمت کوئی بھی نہیں ہے. ان کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور چلا گیا ہے، ان کو کوئی فرق پڑا ہی نہیں. جیسے رمضان کے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں ہے، اور شاید اگر ایسی رہے رمضان میں تو پھر ویسے ہی رہیں گے رمضان کے بعد. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان سے پہلے بھی سست تھے، رمضان میں ان کی سستی اور بڑھ گئی ہے. سارا دن سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. پہلے قسم کے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، رمضان آیا چلا گیا کہ پتہ نہیں چلا، روزی روٹی کمانے کے پیچھے لگے تھے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں گرمیاں ہیں، روزہ رکھے یا روزی روٹی کمائے، ایک کام ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، تو ان کی تو بات ہی نہیں کرتے. ان کے دل میں نہ تو دین اسلام کی کوئی قدر کوئی شان ہے، تو رمضان کی کیا قدر و شان باقی رہے گی؟ دوسرے قسم کے لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صرف روزہ ہی رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں، نمازوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اگر ایک نماز پڑھتے ہیں تو سارا دن ان کے لیے یہی ایک نماز ہی کافی ہوتی ہے، بھی پڑھ تو لیے نماز، رات کو جاگتے رہتے ہیں وہ بھی کھیل تماشے میں، اور دن کو سوتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی رمضان کی کوئی قدر کوئی شان نہیں جانی ہے۔ رمضان کی شان کے تعلق سے افراط اور تفرید سے کام لیا گیا ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفرید کی ہے، یعنی ان کی زندگی میں رمضان کی کوئی قدر و قیمت کوئی شان نہیں ہے۔ ان سے برے وہ لوگ ہیں جو رمضان کی شان کے نام پر حد سے گزر جاتے ہیں، صرف ان کی اپنے خواہشات نفس باقی رہ جاتی ہے، رمضان کی کوئی شان باقی نہیں رہ جاتی۔ ان میں سے کم برائی سے لے کے سب سے بڑی برائی تک جا کے دیکھتے ہیں کتنے قسم کے لوگ ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان کی شان نئے نئے کھانوں میں ہوتی ہے، خصوصی طور پر ہماری بہنیں جو ہیں سارا دن کچن میں گزارتی ہیں، رمضان آیا ہے، رمضان سے پہلے شاپنگ آپ نے بھی دیکھی ہوگی لوگوں کو کرتے ہوئے، بعض لوگوں کو واللہ تعجب ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے یا کوئی قحط آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، یوں لگتا ہے کہ پورے ایک سال کی شاپنگ ایک مہینے کے لیے کر کے جا رہے ہیں۔ سارا دن کچن میں گزارنا ہے، نئی ڈشیں تیار کرنی ہے، کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے کہ روزانہ تین یا چار نئی ڈشز بنانی ہے۔ اچھا کھاتے کتنا ہے، اس میں سے 10% بھی مشکل سے کھایا جاتا ہے۔ رمضان کی یہ شان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا نہ پکائے یا کوئی نئی ڈش ایک نہیں ہونی چاہیے، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن رمضان کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے کا پینے کا اہتمام اور انتظام کیا جائے، کیونکہ جو سارا دن روزے کے حال میں کچن میں گزارتی ہے اس کی ساری رات گزرے گی کیسے، پھر باقی دن کیسے گزرے گا، تھکن میں، سستی، کاہلی میں۔ رمضان کے مہینے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمہارے نفس پر بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں رمضان کی شان دعوتوں میں ہوتی ہے، افطار پارٹیوں میں ہوتی ہے، روزانہ کسی نے کسی گھر میں، یا کسی کو بلایا ہوتا ہے یا کسی گھر میں نظر آتے ہیں، اور ظاہر جب پارٹی ہوتی ہے تو پھر سارا اسی پارٹی کے لیے گزر جاتا ہے، اور عشاء کی نماز میں دیر سے پہنچنا یا نہ پڑھنا، تراویح کی نماز میں کوتاہی کرنا، اس افطار پارٹی کے لیے۔ رمضان کی شان صرف افطار پارٹی میں نہیں ہوتی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل افطاری کسی کو دے ہی نہیں یا کسی گھر نہ جائے افطار کرنے کے لیے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرے افطار پارٹی کے نام پر، یہ شان نہیں ہے رمضان کی۔ تیسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں یا جن کے نزدیک رمضان کی شان تجارت میں ہے، سارا وقت اسی تجارت میں سوچ میں لگا دیتے ہیں، نئی نئی پروڈکٹس، نئے نئے طور طریقے، نئی آفرز، رمضان آفر یا رمضان اسپیشل، ان کا سارا مہینہ بلکہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی یہ معاملہ جاری رہتا ہے، اور بعض سودی قرضہ لے کر بھی اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں۔ بعض لوگ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ بھی ناجائز قسم کے، ٹی وی چینلز پر بے پردہ عورتوں کا استعمال کرنا، اس بھروسے پر کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوگی اور زیادہ بکے گی۔ کیا حرام سے رزق میں کبھی کوئی برکت باقی رہتی ہے؟ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کی زندگی میں رمضان کی شان جو ان سے زیادہ برے ہیں اور اسی تجارت کے تعلق سے ہے، مختلف چینلز میں خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرنا، شان رمضان پروگرام ہے، فیضان رمضان پروگرام ہے، یا کچھ اور ایسے رمضان کے نام پر اپنے بزنس کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ کسی نے مجھے ایک کلپ دکھایا، میں خود حیران ہو گیا، شان رمضان کے تعلق سے اسٹیج سجا ہوا ہے، بہت بڑا اسٹیج، پیچھے کچھ کرسیاں رکھی ہیں اور آگے بھی کچھ جگہ ہے بیٹھنے کی، ہوسٹ حضرات جو آگے بیٹھے ہیں، آڈینس اس سے بھی دور ہے، بہت بڑا اسٹیج ہے، پیچھے جو دو تین پتنی کتنی کرسیاں ہیں اس میں چند مولوی حضرات بیٹھے ہیں، داڑھے کو چمکا کے، سرمے لگا کے، رنگ برنگی پگڑیاں اور کپڑے پہن کر، جیسے کہ موبائل فون میں وال پیپر ہوتا ہے نا، یوں چپکے ہوئے دیوار کے ساتھ وال پیپر بنے ہوئے، اور پتہ نہیں ان کو کتنا موقع ملتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کچھ نعت شعت پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا کہتے، وہ بےچارے بیٹھے دیوار کی ٹیک لگا کے، اور جو ہوسٹ حضرات وہ درمیان میں ہے، پورا فوکس انہی پر ہے، اور پتہ کتنے گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ سحری کے وقت تک یہ پروگرام چلتا ہے، رات کے اس پہر میں جب اللہ عز و جل نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اور یہ منادی ہوتی ہے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، اور یہ لوگ اس کھیل تماشے میں مصروف ہوتے ہیں اور اس میں کئی کھیل ہوتے ہیں، کئی تماشے ہوتے ہیں اور ایسے اور بھی کئی پروگرام ہیں. تعجب ان لوگوں پر نہیں جو ہوسٹ آگے جو بیٹھے ہیں، وہ جو تین مولوی حضرات پیچھے دیوار کی سے چپک چپک کر بیٹھے ہیں، ان کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ ان کے سینے میں قرآن ہے، شکل و صورت سے یہ دیندار ہے. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، باقی ہر برائی ایک طرف، یہ دیکھنے والے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ شان ہے قرآن کی اور دین کی؟ بچے کیا بننا پسند کریں گے، وہ اینکر جو جن کے اوپر فوکس ہے، یا یہ حافظ قرآن جو پیچھے وال پیپر کی طرح چپک کر بیٹھے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں بچوں؟ کہتے ہیں یار اس میں اچھی باتیں بھی تو ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، بگڑے یا مایوس لوگوں کے مسائل کا بعض اوقات حل بھی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، جو کلپ میں نے دیکھا تھا عجیب سا، اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. واللہ غربت کی لیلامی ہوتی ہے. آپ کسی کا کام کرتے ہیں، کسی کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، پھر اس کی پوری دنیا کے سامنے لیلامی کرتے ہیں صرف اپنے چینل کے نام دکھانے کے لیے. سبحان اللہ، بزنس ہے یہ، کمائی ہے. سن لے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والو، اپنے صدقات اور خیرات کو نکارا مت کرو، باطل مت کرو، اکارت مت کرو. کس چیز سے؟ بالمن والاذى، احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے. اور یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. احسان تو کر دیا کسی پر، لیکن اس احسان کے لیلامی مت کرو، کتنی اذیت ہے. کسی کے ساتھ ریپ کیا، نعوذ باللہ، کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، اسے لے کے آتے ہیں، یہ ہیں، اس کے ساتھ یہ ہوا، کیا عزت باقی رہتی ہے؟ سبحان اللہ، واللہ یہ رمضان کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور کچھ اور پروگراموں میں کھیل تماشے ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، بات چینل پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ڈرامے ہوتے ہیں، خصوصی گانے کا انعقاد ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں یا شرک ہوتا ہے یا میوزک ہوتی ہے. اگر یہ دونوں نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی سلف صالحین صحابہ کا اور سلف کا یہ طریقہ تھا. بعض لوگوں کی زندگی میں جو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، رمضان کی شان، خاص مجالس کا انعقاد ہے، بدعتی مجالس کا، گھروں میں اللہ کا ذکر کی مجلس ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. بدعتی اذکار، گٹھلیاں جمع کی جاتی ہیں کھجور کی اور بیٹھے رہتے ہیں، کہتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم. اجتماع ذکر، اگر اذکار سنت کے مطابق بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے. الفاظ، اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہو، یا الحمدللہ الحمدللہ تحمید پڑھنی ہو، یا تکبیر پڑھنی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا تحلیل ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یا استغفار پڑھنا ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یا درود پڑھنا ہو، الی آخره، جتنی بھی سنت مطابق اذکار ہیں، جن کا اذکار مسنون کہا جاتا ہے، اگر طریقہ غلط ہے تو یہ بدعت ہے. اجتماعی طریقے سے ایک جگہ پر جمع ہونا اور ایک ساتھ پڑھنا، ایک سر میں پڑھنا بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں، جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، فهو رد، مردود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امام دارمی نے بڑا پیارا قصہ بیان کیا ہے، صحیح قصہ ہے، جا کے دیکھ لیں. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ جمع ہیں، ٹولے بنے ہوئے ہیں، گلٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کا ایک سردار ہے جو حکم دیتا ہے پڑھو تسبیح. وہ سب مل کے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو 100 مرتبہ تحمید ایک ساتھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سن لیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود جب یہ نظارہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو تم اس راستے پر ہو جو اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر راستہ ہے، اور یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر کس کا راستہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. تو پھر دوسری بات لازمی ہے، تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو. تم میں سے ایک شخص نے کہا جو سردار تھا، عرض کرتے ہیں، یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، ہم اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں. سبحان اللہ، اب اس شخص کے نزدیک اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھیوں کے بھی نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان جاہلوں کو نزدیک ذکر ہے، اور یہ عظیم صحابی ہے، عالم ہے، ان کے نزدیک گمراہی ہے. فرماتے ہیں، کتنی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے. سبحان اللہ، کتنی لوگ ہیں دنیا میں جو خیر تو چاہتے ہیں، زندگی میں خیر پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے. کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ راستہ خیر کا اپنایا ہی نہیں ہے، راستہ سنت کا نہیں اپنایا. عمل بدعت ہے تو سنت کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شرک ہے تو توحید کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شر ہے تو پھر خیر کہاں سے ملے گا؟ پھر فرماتے ہیں، یعنی تم کس زمانے میں رہتے ہو، اپنی حالت تو دیکھو. فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے صحابہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور تم لوگ کس طرح جا رہے ہو؟ سبحان اللہ. اس قصے کے راوی، اس اثر کے راوی کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس وقت اس بدعتی مجلس میں شامل تھے، جنہوں نے اس عظیم صحابی کی نصیحت کو نہیں سنا. فرماتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو سیدنا علی اور صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، نہروان کی جنگ میں خوارج کے ساتھ تھے. سبحان اللہ، ان للہ وانا الیہ راجعون. اسی ہے روایت کے آخر میں سید العبد بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایسے لوگ آئیں گے جن کے حق سے قرآن اترے گا نہیں، لیکن دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، ایک عالم کی پیشن گوئی دیکھیں، علم غیب نہیں جانتے لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر بتا رہے ہیں، یہ بدعت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ان قریب بہت بڑی بدعت بن جائے گی. سید عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات پا گئے، سنبتيس هجريبي اور جنگ نهروان اس کے بعد میں ہوئی سبحان اللہ. اور یہ لوگ جو صرف اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول تھے, طریقہ غلط تھا, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا, گمراہی کا راستہ اختیار کیا. انجام کیا نکلا؟ خوارج کے ٹولے میں صفوں میں کھڑے ہوئے تھے. کس کے خلاف؟ اپنے زمانے کے سب سے عظیم اور سب سے بہترین انسان کے خلاف, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. کیونکہ ان سے پہلے سیدنا عثمان وفات پا گئے, سیدنا عمر, سیدنا ابوبکر صدیق بھی وفات پا گئے رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین. تو اپنے زمانے کے سب سے بہترین و عظیم انسان کے خلاف تلوار اٹھائی. بدعت ہمیشہ چھوٹی سی شروع میں چھوٹی ہی ہوتی ہے, چھوٹی سی ہی ہوتی ہے شروع میں, ابتدا میں چھوٹی, اس کی انتہا یہاں تک پہنچ سکتی ہے. ان کو بھی کبھی گمان نہ تھا جو اس وقت سن علی کے خلاف خروج کر رہے تھے. رمضان کی شان بدعت میں نہیں ہے میرے بھائیو, رمضان کی شان سنت میں ہے. اور ان سے برے لوگ جن کے نزدیک رمضان کی شان مزاروں سے جڑی ہوئی ہے, مزارات کی تعمیر کرنا, مزارات کو سجانا, قبروں پر جانا, قبروں کو طواف کرنا, اور خصوصی طور پر مجاوری کرنا, وہاں پر رہ جانا, یہ رمضان کی شان ہے. یعنی رمضان میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ان مزارات کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. مجاوری عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مجاوری اعتکاف صرف مساجد میں اللہ تعالیٰ گھروں میں کیا جاتا ہے. اگر یہ عبادت کسی اور کے لیے, چاہے وہ بزرگ ہو, ولی ہو, یا نبی ہو, یا فرشتہ کوئی بھی ہو, اس کے لیے اگر یہ عبادت صرف کر دی ہے تو یہ شرک ہے. قبر کا طواف کرنا, دعائیں کرنا, قربانیاں, نظر و نیازیں کرنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنے چاہیے, غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو افراط کا شکار ہیں, جو حد سے گزر گئے ہیں. رمضان کی شان کیا تھی اور رمضان کو کہاں پہنچا دیا. تو حق کیا ہے؟ وسطیت میں ہے, اعتدال میں ہے, میان روی میں ہے. نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے. رمضان کی شان دو لفظوں میں ہے. کیونکہ دو لفظوں میں بتاتا ہوں کیوں. اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے اساس کو, بنیاد کو, بلکہ پورے دین کو جوڑ دیا ہے اس ایک مہینے رمضان میں. کبھی غور کیا ہے؟ ارکان اسلام پانچ ہیں, کلمہ شہادت, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. اس ایک مہینے میں دیکھ لیا. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بنیاد اصل میں کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ عبادت ہے, اللہ کے لیے عبادت صرف کرتے ہیں, توحید عبادت ہے. یہ کلمہ شہادت کا مفہوم ہے, لا الہ الا اللہ کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. یعنی ہر اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ نے, ہر عبادت کا, عمل صالح اللہ تعالیٰ خاص اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے, مقرر فرمایا ہے, سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے, میرے لیے ہے, اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا. کتنا ہے؟ اللہ اعلم. لیکن یہ یقین رکھیں, 10 گنا سے بھی زیادہ ہے, 700 گنا سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ, توحید ہے, اخلاص ہے, یہ شان ہے رمضان کی. نماز تراویح کی نماز کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اور فرض نماز کا مقام تراویح کی نماز سے زیادہ ہے اور بڑا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، کئی لوگوں کی زندگی رمضان آیا چلا گیا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوئی، الغرض تو نماز بھی جمع ہو گئی۔ رمضان کی شان نماز میں ہے۔ زکات، زکاۃ الفطر رمضان کے آخری دو دنوں میں وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید نماز سے پہلے تک رہتا ہے، زکاۃ الفطر ہے۔ اور زکاۃ المال کا حق زکاۃ الفطر سے بھی بڑھ کر ہے، تو جو زکاۃ الفطر دیتا ہے تو لازم مال کی زکاۃ بھی ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، تو زکاۃ بھی آ گئی ہے۔ روزہ تو ویسے ہی رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ عمرہ حج کا حصہ ہے، اور رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ حج کے برابر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سارے کے سارے ارکان اسلام جمع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نوافل دیکھ لیں، وہ بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز ہو، صلاۃ اللیل، جو وتر نہیں پڑھتے تھے پہلے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، صدقات اور خیرات، جو نہیں دیتے تھے اس مہینے میں بہت آگے ہوتے ہیں، جو سنت نہیں پڑھتے تھے سنن راتب نماز سے پہلے اور بعد میں، جو مسنون سنتیں ہیں وہ بھی رمضان میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ رمضان کی شان عمرے میں ہے، رمضان کی شان نوافل کی ادائیگی میں ہے، رمضان کی شان عبادات میں ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے یا لڑائی کرے تو کہو اللہم انی صائم، ایک روایت میں ہے انی صائم سے مسلم کی روایت میں، میں روزے میں ہوں، یعنی گالی کا جواب گالی سے مت دیں، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے مت دیں، سبحان اللہ۔ رمضان حسن اخلاق کا مہینہ ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے۔ وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اس جملے میں، رمضان کی شان دین کی حفاظت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، چھوٹے بچے ان کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں یا غلام، اے پیارے بچے میری بات سنو، توجہ دلانے کے لیے، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ کیا باتیں ہیں؟ غلام سے مراد 10 سال سے کم عمر کے بچے کو کہتے ہیں، 10 سال سے کم عمر تھی، کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، الی آخر الحدیث، لمبی حدیث، وقت نہیں بچا، عظیم حدیث ہے، اور 40 نوعیہ کے دروس میں شرح ہو چکی ہے، اگر سننا چاہتے وہاں سے سن لینا، مزید تشریح اگر سننا چاہتے ہیں تو، ورنہ ایک لفظ سن لیں اس وقت، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ رمضان کی شان اس دین کی حفاظت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو جمع کر دیا اس عظیم مہینے میں، تو رمضان کی شان اس دین کی حفاظت کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی سائنس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اس کا وجود، اس کی حقیقت ایک خصوصی چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر یہ چیز بھی ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر باقی نہیں رہتی. مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس آج موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس پر صحیح عمل کرنے والے ڈاکٹرز موجود ہیں. اگر غلط کر عمل کرنے والے ڈاکٹر آ جائیں تو میڈیکل سائنس باقی رہے گی؟ رہے گی؟ نہیں رہے گی. صرف میڈیکل کا نام تو رہ جائے گا لیکن حقیقتاً میڈیکل سائنس باقی نہیں رہے گی. اور اسی پر قیاس کرتے ہو آپ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، دین اسلام کی حفاظت صحیح عمل سے ہوتی ہے. صحیح عمل موجود ہے تو صحیح دین بھی موجود ہے، صحیح عمل نہیں ہے تو صحیح دین بھی باقی نہیں رہتا. تو صحیح عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ صحیح سمجھ سے. صحیح سمجھ ہے تو صحیح عمل ہے، غلط سمجھ ہے تو غلط عمل ہے. دین کی صحیح سمجھ کیسے ہے؟ ہم دین کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، اور جس نے رمضان کی شان کو صحیح جاننا ہے اسے دین کو صحیح سمجھنا چاہیے اور اس پر صحیح عمل کرنا چاہیے. واللہ یہ ساری خرابیاں جس کو میں نے ذکر کیا ہے ایک باقی نہیں رہے گی. لوگ بدل جائیں گے. ارے لوگ بدل نہ بدلیں، آپ تو بدلیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم دوسرے کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ؟ میں بدل سکتا ہوں کہ نہیں، میں صحیح دین پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں دین کو صحیح سمجھ سکتا ہوں کہ نہیں. میں تو شروع کروں نا، ابتدا اپنے آپ سے کریں، اپنے گھر والوں سے کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں، اپنے دوست و احباب سے کریں، وہ بھی اسی طریقے سے کریں. آگے معاشرہ ہم سے بنا ہے، ہم نے بگاڑا ہے اور ہم نے ہی سدھارنا ہے. اور دین کی صحیح فہم کی ایک شرط ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115 یاد کر لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بھی مشاقت کرتا ہے یعنی شدید اختلاف کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے اختلاف کرتے کرتے کس سے؟ الرسول، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا رہا دین کا باقی؟ کچھ رہا دین کا باقی؟ جو مشاقت کرتے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا دین باقی کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ، وہ عمل تو کر رہا ہے، حقیقتاً صحیح دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، مشاقت کر رہا ہے. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، یعنی یہ نہیں کہ وہ غافل تھا، جاہل تھا، پتہ نہیں تھا، اسے صحیح علم پہنچا ہی نہیں، نہیں پہنچا ہے. من بعد ما تبین، تفعل ہے، اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی لیا ہے، ہدایت کو دیکھ بھی لیا ہے. تو پھر غلطی کہاں پہ، مشاقت کیوں ہوئی ہے؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، لیکن مومنوں کو راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی ہے، یہ شاہد ہے. مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہے سر فہرست، پھر ان کے جانشین تابعین، پھر ان کے جانشین اتباع التابعین، اور یہ تین لوگ تین بہترین زمانے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، کون تھے؟ صحابہ تھے. ثم الذين يلونهم, پھر ان کے بعد میں, ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تابعین ہیں. ثم الذين يلونهم, پھر ان کے بعد میں, ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ اتباع التابعین ہیں. براہ راست صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا, ان کے بعد تابعین نے صحابہ سے براہ راست علم حاصل کیا, اور اتباع التابعین نے تابعین سے براہ راست علم حاصل کیا. دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے, ان لوگوں سے کی ہے. سبحان اللہ. اور جو ان کے راستے کو اختیار نہیں کرتا, مشاقت ہوئی ہے, انجام کیا ہوگا؟ ونصلح جہنم وساءت مصیرا, جہنم ہے, جہنم کا عذاب ہے, اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, کلھا فی النار الا واحدہ. تو صحابہ نے عرض کی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک حدیث میں آئی ہے الجماع, جماعت ہے, اور اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علی ما انا علیہ اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر صحابہ کی جماعت ہے اور اہل سنت والجماعت ہے, جو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں, جو سنت پر جمع ہوئے ہیں. علی ما انا علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ وحی کو, قرآن و سنت کو صحابہ نے ہی صحیح سمجھا ہے, اور جس نے بھی صحابہ کی سمجھ کے مطابق, سلف کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھا ہے وہ کامیاب ہوا ہے, وہ فرقۃ الناجیہ میں سے ہے, جہنم کے عذاب سے نجات پانے والے فرقے میں شامل ہے. دین کی حفاظت عمل سے ہے, صحیح عمل سے ہے, اور صحیح عمل کے لیے صحیح فہم لازمی ہے, اور صحیح فہم جو ہے وہ سلف کی فہم ہے. اسے کہتے ہیں المنہج السلفی, یہ سلفی منہج اسے کہتے ہیں. اللہ کے مجھے بات, اس میں کیا خرابی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں فتنے باز ہے, یہ وہابی ہے, یہ نیا دین لے کے آئے ہیں, یہ نیا مذہب لے کے آیا ہے, یہ نیا راستہ لے کے آئے ہیں. ہم لوگوں کو اس راستے سے جوڑنا چاہتے ہیں جس سے وہ دور ہو چکے ہیں, گمراہی کے راستے اختیار کر چکے ہیں. صحابہ کا راستہ, سلف کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے, فتنے کا راستہ ہے. سبحان اللہ. واللہ ایک ہی راستہ ہے, توحید کا راستہ, سنت کا راستہ, اور حق کا راستہ. اگر آپ نے توحید کو سمجھنا ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے تو اس راستے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. واللہ الصراط المستقیم, سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر اللہ نے انعام کیا؟ النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ صحابہ کا راستہ ہے, یہ سلف صالحین کا راستہ ہے, یہ کامیابی اور نجات کا راستہ ہے. واللہ اس کے سوا نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. دین کی حفاظت کا صرف ایک ہی راستہ ہے. میں اپنی زندگی میں دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو واللہ صرف ایک ہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے امام, اپنے شیخ کی بات کو چھوڑ کر میرے امام, میرے استاد, میرے شیخ کی بات کو مان لیں, اپنے علماء کو چھوڑ کر میرے علماء کی بات کو مان لیں. نہیں واللہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلف کے راستے کو اپناؤ, صحابہ کے راستے کو اپناؤ. دین کو وہ کیسے سمجھتے تھے بس ویسے ہی سمجھنا شروع کر دو. مسجد میں جمع ہو کر گٹھیوں پہ ذکر کرنے والے صحابہ کی مخالف تھے, صحابہ نے منع کیا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس صف میں اس وقت کھڑے ہیں، صحابہ کے صف کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالفین کے صف میں کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کہاں پر ہیں، توحید کو ہم نے کیسے سمجھا ہے، سنت کو کیسے سمجھا ہے، رمضان کی شان کو ہم نے کیسے سمجھا ہے، ہم کس طرف اور کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ دو ہی راستے ہیں، حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے یا بدعت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے؟ یہ دیکھ لے کہ آپ اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے، بس اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہوئے، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ دین کی حفاظت کرنے سے کیا ملے گا؟ احفظ اللہ، یہ سب احفظ اللہ ہے، بس احفظ اللہ، ان دو لفظوں کا یہ مختصر سی تشریح ہے۔ دین کی حفاظت کرو، کیسے کرنی ہے بتا دیا الحمدللہ۔ ملے گا کیا؟ یحفظ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ دو چیزوں سے کرتا ہے، دنیا کی حفاظت اور دین کی حفاظت۔ اور دین دنیا پر مقدم ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لوگ دین کی حفاظت، بعض لوگ دین کی حفاظت تو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی حفاظت کر لے۔ دنیا کی حفاظت میں مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اہل و عیال ہے، روزگار ہے، یہ سب دنیا میں ہے۔ دین کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں دو چیزوں سے، اور واللہ اسی میں ہی کامیابی ہے۔ شبہات، غلط فہمیوں سے محفوظ، اور شہوات اور شہوتوں سے محفوظ، یہ دین کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی شخص ان دو چیزوں سے بچ جائے تو دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ دو بڑے دشمن ہیں دین کے، شبہات جن کا تعلق دل سے ہے، اور شہوات جن کا تعلق جسم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محفوظ کر دیتا ہے، دنیا کی حفاظت، دین کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے احفظ اللہ یحفظ۔ اگر رمضان میں ہم دین کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے بتائیں کب کریں گے، کب کریں گے ہم؟ رمضان کی شان دین کی حفاظت کا نام ہے۔ دین کی حفاظت آج سے کرنا شروع کرو، اور واللہ زندگی کو بدلتا ہوا دیکھو خیر کی طرف، واللہ، اور اپنے آپ کو ان مشکلات سے اور ان نجاستوں سے اور قباحتوں سے محفوظ رکھو، دور رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بھی راستے ہیں سب سے دور اختیار کرو، اور جتنی بھی قسم کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ہم کہیں نہ کہیں پر ہیں ضرور۔ اگر افراط اور تفریط والوں کے ساتھ ہے تو اللہ ہی کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر اس وقت تک نہیں جب تک کہ ہم توبہ نہیں کر رہے، اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور رمضان بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث تین طریقے سے موجود ہے، آخری جملہ ایک ہے، پہلے جملے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ من صام رمضان، جسے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان و احتسابا، ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا۔ دوسری حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پر اور قیام کیا، ایمانا واحتسابا کیا ملا؟ گناہ کی مغفرت کر دی گئی، پچھلے گناہ سارے۔ تیسری حدیث، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا۔ رمضان کی شان اس مغفرت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے ابھی تک غلط راستے اختیار کیا ہوا تھا، واللہ بہترین موقع ہے توبہ کا، مغفرت کا بہترین موقع ہے۔ رات کے اس عظیم وقت اور پہر کو ضائع مت کرو اللہ کے لیے، ان نافرمانیوں میں یہ وقت ہے دعائے مغفرت کا، استغفار کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شان ہے مومن کی کہ سحر کے وقت، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اگر ہم ان میں شامل ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور رمضان کی صحیح شان کو جان چکے ہیں اور اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو ان کو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ، اور شکر سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے، ان شکرتم لأزیدنکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منج السلف صالحین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شر ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔